سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف اور سورة الکہف اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ انٹروڈکشن اور تعارف کر لیتے ہیں اللہ کی خاص توفیق سے یہاں پہ آسٹریلیا میں میلبرن میں ہم نے سورة کہف جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ویکلی پروگرام رہے گا اور اس میں ہم سورة کہف جو ہے اس کو پوری کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے اور اس کا انداز اور سٹائل ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے یہ ویکلی پروگرام ہوگا اور ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر اور عمل کے اہم نکات جو ہے اس پر انشاءاللہ بات رہے گی. تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ کہف جو ہے اس کا نام جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا. اس کے معنی جو ہیں وہ غار کے ہیں اور اس کا نام جو ہے اس کی آیت نمبر 9 سے لیا گیا. از اول فتیۃ الی الکہف, کہ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی. فتیہ جو ہے یہ نوجوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں ان چند نوجوانوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی. اور اگر آج ہم غور کرتے ہیں تو آج کے دور میں جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے جو ینگ جنریشن ہے, وہ کیا کر رہی ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمارے جو مطلب آپ دیکھیں کہ نائٹ کلبز ہیں اور فیشن ہے, موسیقی ہے, دنیا داری ہے, تو ہماری جو یوتھ ہے یعنی وہ کیا کر رہی ہے. اور جس یوتھ کا قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ان کا جو تھا انداز کیا تھا کہ ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ان کا ایمان تھا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے جو تھا اپنا گھر اور اپنی چیزیں جو تھی وہ چھوڑ دی تھی. تو قرآن اس کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ از اول فتیۃ الی الکہف, کہ جب غار میں چند نوجوانوں نے پناہ لی تھی. جیسے ایک ہوتی ہے نا جیسے ماں کی گود ہوتی ہے, جب مشکل وقت ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو ماں کی گود کی طرف بچہ بھاگ کر جاتا ہے. تو ان کو جب مشکل لگی, جیسے بھی میری بہن نے ایک نے سوال بھی پوچھا تھا کہ مشکلات میں رہتے ہوئے ہم ایک اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں, مشکلات کے دور میں ہم رشتہ داروں کو دین کا پیغام کیسے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے سورۃ کہف میں آپ پائیں گی, کیونکہ آج کا اگر ہم دور دیکھتے ہیں تو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے لیے مشکلات کا دور ہے. اس کو آپ ورلڈ لیول پہ دیکھ لیں, اس کو آپ سیاسی انداز پہ دیکھ لیں, اس کو آپ میڈیا کی زبان میں دیکھ لیں, تو مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں ان کا علاج کیا ہے. ان مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے ایمان جو ہے اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس صورت میں جو ہے وہ دیکھیں گے. بہرحال کہف جو ہے یہ ایک علامتی نام ہے. قرآن میں جو صورتیں ہیں اس میں دو طرح کے نام ہیں. ایک ایسا ہے کہ پوری صورت اس نام کے گرد گھومتی ہے, جیسے صورت یوسف, اور ایک ایسے ہے کہ جسٹ فار سمبل, کہ اس میں ایک واقعہ آیا ہے لیکن پوری صورت میں وہ مضمون نہیں ہے. تو یہ اس کا جسٹ ایک علامتی نام ہے. اچھا, قرآن مجید یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, پیغمبر بننے کے بعد کی زندگی کو دیکھیں, تو جو قرآن نازل ہو رہا تھا, جو پہلا دور تھا نا, وہ آپ کی دعوت دینے کا خفیہ دور تھا. آپ خاموشی سے دار ارقب میں جو ہے وہ چھپ چھپا کر فردن فردن لوگوں کو دین کی دعوت دی جا رہی تھی, اور وہاں پہ جب تک 40 لوگ ایمان نہیں لے آئے تھے تب تک دار ارقم سے دین باہر نہیں نکلا تھا. اور دین جب باہر نکلا, جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دین کو جو تھا وہ قبول کر لیا. تو دوسرا دور جو ہے اس دور میں جو تھا وہ مذاق اڑایا جانے لگا اور لالچ دینے کی کوشش کی گئی, اور ابھی سختیاں نہیں شروع ہوئی تھیں, ظلم و ستم کی چکی میں مسلمانوں کو پیسا نہیں جانے لگا تھا. تو سیکنڈ جو دور ہے, پہلا دور خفیہ دور ہے, دوسرا دور جو ہے اس میں مشکلات جو تھی وہ سر اٹھانے لگی, یعنی مذاق اڑایا جانے لگا, تنگ کیا جانے لگا, اور جو ہے وہ لالچ دی جانے لگی, لیکن سختی نے شدت اختیار نہیں کی تھی. جو تیسرا دور جو تھا نا دعوت کا, آپ کا تیسرا دور سخت دور تھا, جس میں جو ہے وہ زیادہ یعنی مصیبتیں تکلیفیں اس کی شدت جو تھی وہ اختیار کرنے لگیں. تو یہ جو صورت ہے یہ تیسرے دور سے تعلق رکھتی ہے, یعنی آپ کو یہ سمجھنے میں بہت سہولت ہو جائے گی کہ یہ صورت کون سے دور میں نازل ہوئی. تو خفیہ دور میں تو مشکلات تھیں نہیں, خاموشی سے کام کیا جا رہا تھا, تبھی وہ صورت مدثر ہے تو صورت مزمل ہے کہ اٹھیے آپ کہاں چھپ کر رہ گئے, آپ لوگوں کو بتائیے, تو وہ صورتیں ڈفرینٹ ہیں. پھر دوسرا دور ہے, پھر تیسرا, تو یہ تیسرے دور سے متعلق صورت تعلق رکھتی ہے, جب مسلمان جو تھے ان کو اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پریشان تھے کہ کیا کریں. ابھی ہجرت حبشہ وغیرہ ہوئی تو نہیں تھی, لیکن مسلمان جو تھے ان کو مارا پیٹا جانے لگا, مسائل بڑھنے لگے, یہاں تک کہ دین پر قائم رہنا جو تھا وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو میری پیاری بہنوں, آج میں اور آپ بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں, میں اور آپ بھی کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, میں اور آپ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم اے اللہ تجھ پر ہی, مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم اس درجے کی عبادت کر رہے ہیں جس درجے کی ہم سے مطلوب ہے؟ کیا اللہ سے ہمارا ویسا ریلیشن شپ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, لیکن وہ جو سیدھا راستہ ہے جو میں اور آپ مانگتے ہیں, کیا واقعی سچے طریقے سے مانگتے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا دل اس پہ یکسو ہے؟ کیا میری اور آپ کی زبان اور میرا اور آپ کا جو دل ہے اس میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہے, کوئی کنٹراڈکشن تو نہیں ہے, کوئی منافقت تو نہیں ہے؟ ہم کہتے کچھ ہیں, چاہتے کچھ ہیں, ہم مانگتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. تو میری پیاری بہنوں, یہاں پہ جو ہے سورت کہف جو ہے ہمیں بتائے گی کہ ایمان کہتے کس کو ہیں. سورت کہف ہمیں یہ سمجھائے گی کہ ایمان کی حفاظت کی کیسے جاتی ہے. تو مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ نے ظلم و ستم کی جو تھی وہ انتہا کر دی, اور حق و باطل کی جو کشمکش تھی اس میں شدت پیدا ہو چکی تھی پوری, جیسے عروج پر. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت اگر پوری دنیا کو اگر ہم لے لیں تو حق اور باطل کی کشمکش جو ہے وہ بڑے عروج پر ہے. امت مسلمہ, مسلمان ہونا جو ہے وہ بڑی سعادت کی ایک طرف بات ہے, اور دوسری طرف جو ہے یعنی انسان جو ہیں کمزور ایمان والے ڈگمگاتے بھی ہیں, کیونکہ ایک ثقاف جو ہے آپ جو پہنتے ہیں, میں پہنتی ہوں, تو دور سے جو ہے وہ ایک سمبل ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اسلام کا فلیگ ہے یہ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یعنی اگر ایمان مضبوط ہے تو ایک اعتماد کے ساتھ, ایک قوت کے ساتھ, ایک جرت کے ساتھ آپ جو ہے پھر وہ نکلتے ہیں, ورنہ بعض ثقاف اتار دیتے ہیں اور بعض داڑھی کٹوا دیتے ہیں. تو یہاں پر جو سورت کہف ہے, جیسے کہ ہم اس کا تعارف اس وقت لے رہے ہیں, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنایا, کہ اصحاب کہف جو ہیں ان کا قصہ سنا کر یہ بتایا کہ اہل ایمان کے نزدیک اگر کوئی چیز قیمتی ہے, اگر کوئی چیز اہم ہے, اگر کوئی چیز جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ خاص ہے, تو وہ اس کا دین اور ایمان ہے. اس لیے کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے دین پر چلنے پر ہے. اصل جو سرمایہ ہے زندگی کا وہ ایمان ہے. جس کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے, اور اگر کوئی ایمان کو کھو بیٹھتا ہے یا ایمان کا سودا کر لیتا ہے, یا ایمان اس کا زندگی کے چھوٹے موٹے نشیب و فراز میں, زندگی کی پک ڈنڈیوں پہ چلتے وقت, زندگی کے ہائی وے پہ چلتے وقت اگر وہ ایمان اس کا ویک ہو جاتا ہے, تو پھر جو ہے گویا کہ اس نے سب کچھ جو ہے وہ اس کا پھر ویک ہو گیا. تو اس سلسلے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو صورت ہے اس میں یعنی کئی اہم ٹاپک جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے, لیکن اس میں خاص طور پر جو ٹاپک بہت اہم ہے اس میں ایک تو یہی کہ اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ غار والوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی تھی. چند نوجوان تھے وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اور دوسری کہانی دولت کی آزمائش. آج میں اور آپ بھی دولت کی آزمائش جو ہے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. دلدل, ایک دلدل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یعنی ہم میں سے بہت سے لوگوں نے انڈیا چھوڑا, پاکستان چھوڑا, بنگلہ دیش چھوڑا, اپنے بچوں کے بیسٹ فیوچر کے لیے, اچھے گھر کے لیے, ایک اعلیٰ اسٹیٹس کے لیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. صحابہ نے بھی تو چھوڑا تھا مکہ اور مدینہ کو, اور دنیا میں وہ پھیلے تھے, لیکن دنیا میں وہ آئے تھے, وہ شام آئے, وہ عراق آئے, وہ بحرین گئے, وہ دنیا میں گھومے. دشت تو دشت ہیں, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو مسلمانوں کی میجورٹی, اکثریت نے اپنے گھر, اپنے وطن, بابل کی گلیاں جو کہ آج مجھے اور آپ کو بہت یاد آتی ہیں, اور بہت سے لوگ تو آنسو بہاتے ہیں اب بھی کہ ہم کیوں چھوڑ آئے, ہم کیوں چلے آئے, رائٹ. لیکن کیوں آئے ہم لوگ؟ ہم اچھی تعلیم کے لیے, ہم اچھے فیوچر کے لیے, ہم ڈالر کی چمک دمک کے لیے. تو دنیا, دولت, اسلام اسے منع نہیں کرتا, اسلام ہمیں اسے روکتا نہیں کہ ہم تعلیم اچھی حاصل اگر کریں یا ہم آگے نکلیں اور ہم ترقی کریں. لیکن مسلمانوں کے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہے اس کا دین اور ایمان ہے. یعنی یہ سب چیزیں ہمارے پاؤں کی گرد اگر بن جاتی ہیں, یہ سب چیزیں اگر ہم سیکھتے ہیں ساتھ میں, مجھے اور آپ کو یہ یاد رہے کہ مجھے اچھا مسلمان بننا ہے, میرے بچوں کو ڈاکٹر, ایک مسلم ڈاکٹر اب مجھے اپنے بچوں کو بنانا ہے, ایک مسلم انجینئر بنانا ہے, یہاں کی جو بھی چیزیں ہم دین, جو ایجوکیشن ہے, یہ سب چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم مجھے ایک اچھا مسلم بننا ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے. تو دوسرا جو امتحان ہے وہ دولت کا امتحان ہے, اور اس میں دو باغ والوں کا واقعہ سنایا. کیا خوبصورت واقعہ ہے, کیا خوبصورت واقعہ ہے. اور یہ میں اور آپ کہاں اس کو, اس کی حقیقت کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سٹوری آف ٹو مینس اینڈ ٹو گارڈنز. ابھی انشاءاللہ وہ بھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایک ٹرائل ہے ویلتھ کی, ایک ایمان کی جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے, دوسری جو ہے وہ ویلتھ کی جس میں وہ گارڈن والوں کا قصہ ہے, تیسری آزمائش ہے ٹرائل آف نالج جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے. تو بعض اوقات کسی کے پاس, جیسے بہت سے ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت, تو بعض اوقات ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ڈاکٹر ہوں, یا میں ہی سب سے اچھی ڈاکٹر ہوں, رائٹ, یا میرے بہت سے پیشنٹ ہیں, یا میں ایسا علاج کرتی ہوں کہ لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے. بعض لوگ کھانا پکاتے ہیں, بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک ایک بریانی کا دانہ الگ ہوتا ہے جب میں کھانا پکاتی ہوں, اتنا اچھا چاول میں بناتی ہوں, رائٹ. وہی چاول بہو نے بنائے, بیٹی نے بنائے, تو وہ ساتھ جڑ مڑ گئے. تو میں نے بنائے, آپ نے بنائے, تو میں کہتی ہوں میں کیسا اچھا کھانا بناتی ہوں کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں, رائٹ. اور ہم بازوں کا دسترخوان جب سجاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج تو واہ کمال کر دیا, کیا کیا میں نے, میرے برتن کتنے بہترین ہیں, میرا کھانا کتنا اچھا ہے, کیا ورائٹی ہے, اور آج تو لوگ اشش کریں گے. اور اپنے ہی دل میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے, رائٹ. تو کبھی کھانا بہت اچھا ہے, کبھی نالج علم بہت اچھا ہے, اور کبھی جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں نے بڑی اچھی کی, میرے بچے ڈاکٹر بن گئے, میرے بچے, میں تو یہ چیز, مطلب میں جو ہے نا, یہ انسان کے پاؤں زمین پر ٹکنے نہیں دیتی, میں غرور اور کبر. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر جو تھے ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی, مطلب ان کے پاس نالج تھا. انہوں نے کہا کہ جب پوچھا مجمع میں کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے, تو کہا کہ میں. کسی نے سوال پوچھا کہ علم دنیا میں کس کے پاس سب سے زیادہ ہے, تو انہوں نے کہا میں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی, تو ان کے اندر جیسے کبر پیدا ہو گیا نا. تو یہ جو نالج جو ہے, علم ہے, یا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, اور اس کو آپ سمجھے کہ یہی میرے پاس سب سے اچھا ہے. کوئی ہنسی ہے تو آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, میں اور آپ دونوں ہی. بات علم کی ہو اور بات نالج کی ہو اور بات بیوٹی اور حسن کی ہو, آپ نے روڈ ٹیسٹ یہاں پہ پاس کر لیا پہلی ہی دفعہ, وہ ریڈ ہے, گرین ہے, یا جو کچھ بھی ہے آپ زیادہ سمجھتے ہیں. امریکہ میں, کینیڈا میں G1 G2 اور اس کے بعد G آتا ہے, اسی طرح امریکہ میں ایک روڈ ٹیسٹ ہے, ایک ہائی وے کا ٹیسٹ ہے. تو ہر جگہ کا ایک طریقہ ہے. تو بعض لوگ 14-14 دفعہ بھی فیل ہوتے ہیں اور پاس نہیں کر پاتے. تو اگر آپ کا پاس ہو گیا, میرا پاس ہو گیا, جلدی پاس ہو گیا, تو اس میں کوئی کبر میں مبتلا ہونے والی تو کوئی بڑی بات نہیں. بچوں کا رشتے اگر جلدی ہو گئے, وقت پر مناسب ہو گئے, تو اس میں کبر میں مبتلا ہونے والی تو کوئی بات نہیں نا. تو اوور آل یہ جو میں ہے نا, اس کا امتحان. تو نالج کی ایک اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہے اس میں مثال دی ہے. اور پھر چوتھی یہاں پہ جو مثال ہے جو اس صورت میں آئی ہے, اور وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ. اور اس میں اللہ رب العزت جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ دی ٹرائل آف پاور, ٹرائل آف پاور اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. پھر جو ہے اس کے ساتھی یا جوج اور ماجوج کا واقعہ ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تھوڑا سا مختصر سا واقعہ بھی آیا ہے. کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ پیش کیا ہے. تو سورت کہف انشاءاللہ ہم اس کلاس میں جو ہے سورت کہف کو جو ہے وہ انشاءاللہ لے کے چلیں گے. تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مین اس کے سبجیکٹ ہیں, اور خاص طور پہ اس کن حالات میں سورت کہف نازل ہوئی آپ کو یہ پتہ چل گیا, اور جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا حالات تھے, کیا واقعہ پیش آیا. امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, قرآن سیرت میں کچھ عبداللہ بہت مشہور ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فقیہ امت کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تلاوت جبریل علیہ السلام سے ملتی تھی. عبداللہ بن عباس مفسر قرآن تھے, عبداللہ بن مسعود کی تلاوت جو تھی نا جبریل علیہ السلام سے ملتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, اگر تم جبریل علیہ السلام کی تلاوت سننا چاہتے ہو تو تم عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سنو, اتنی خوبصورت ان کی تلاوت تھی. تو ایک حواریہ رسول تھے, وہ عبداللہ بن زبیر تھے. تو آپ دیکھیں, عبداللہ بن زبیر حواریہ رسول کہلائے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے. عبداللہ بن عمر فقیہ امت کہلائے. عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن کہلائے. عبداللہ بن مسعود جو کہ جن کی تلاوت کس سے ملتی تھی, جبریل علیہ السلام سے ملتی تھی. ٹھیک ہے, تو ابھی آج ہم نے چار عبداللہ کا میں نے جس ذکر کر کے ان کی ایک ان کا تعارف کروایا, کیونکہ مجھے اور آپ کو اگر پوچھا جائے کہ ماہرہ خان جو فلمی ایکٹر ہے اس کا سٹائل کیا ہے, تو مجھے آپ کو پتا ہے کہ مطلب وہ کیا چلتی ہے, تو کیا بولتی ہے, تو کیا ماڈلنگ کرتی ہے. ماہرہ خان کی بات ہو یا شاہ رخ کی یا جو بھی فلمی ایکٹر ہیں, تو یا جوتے کیسے پہننے ہیں, کپڑے کیسے پہننے ہیں. تو میرے اور آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ صحابہ اور صحابیات ہیں نا, پیغمبر ہیں نا. تو مجھے اور آپ کو ان کا خاص ان کی بات کیا تھی وہ پتہ ہونی چاہیے, تاکہ میں اور آپ اس کو اپنانے کی فکر کریں. تو یہ جو روایت ہے جو امام ابن جریر نے جس کو روایت کیا ہے, یہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. جب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہوں تو ان کی خاص بات کیا ہے کہ یہ مفسر قرآن تھے. یہ کون تھے؟ مفسر قرآن. یعنی جیسے کہتے غزل کا بادشاہ کسی کو کہا جاتا ہے, کس کو کہا جاتا ہے غزل کا بادشاہ؟ جیسے میر تقی میر ہے نا, میر تقی میر کو آہ آہ کی شاعری, رونا دھونا, دلی دہلی جو تھا وہ اس وقت, جیسے جو بھی مغلیہ دور گزرا. اور اگر سودا کی شاعری کو لیں تو وہ واہ کی شاعری ہے, واہ کی شاعری ہے. لکھنؤ کی شاعری جو ہے اس میں اس کے جو شاعر تھے وہاں پہ بہت رکھ رکھاؤ تھا, ادب اداب تھے اور بانگ پن اور چیزیں. لیکن دلی کی شاعری حقیقت کے بہت قریب ہے, وہ اجڑا بہت دلی, وہاں کے لوگ شاعر ہوتے ہیں, رائٹ. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا علم عطا کر, اس کو دین کا علم عطا کر, اس کو دین کی فقہ عطا کر, تو وہ مفسر قرآن کہلائے. کبھی ان کے اوپر انشاءاللہ میں بات کروں گی, بہت اچھا ان کا کردار ہے. بہرحال وہ روایت کرتے ہیں, جب مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا, دین اسلام کے اثرات تیزی سے پھیلنے لگے, تو اہل مکہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جو دین ہے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. انہوں نے مدینہ بھیجا اپنے دو سرداروں کو, اور وہ جو دو سردار تھے, ایک تھا ندر بن حارث اور نون دواد روا, نظر، اور نظر بن حارث، اور دوسرا تھا عقبہ، عین قاف با اور ہا، عقبہ بن معیط. یہ دو سردار جو تھے وہ مدینہ بھیجے علماء یہود کے پاس اور کہا کہ جاؤ ان سے مشورہ کرو کہ یہ جو دین ہے اس کا ہم توڑ کیسے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین پیش کر رہے ہیں اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں. تو انہوں نے نا تین سوال سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ تو جانتے نہیں ہیں اور محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہوگا، تو آپ ان سے جا کر نا یہ سوال پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے اور قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے. یعنی پہلا سوال یہ تھا اصحاب کہف کون تھے، دوسرا قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا ذوالقرنین کون تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوتھا بھی ایک سوال تھا جو کہ روح سے متعلق تھا، یسلونک عن الروح، تو روح سے متعلق تھا. تو چار سوال تھے اور چوتھے سوال کا جواب بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل کے آخر میں دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تین چار سوال تھے، اس کے جواب میں سورت کہف نازل ہوئی. جب انہوں نے کہا کہ یہ جا کے ان سے سوال پوچھنا، اکثر ہوتا ہے نا کہ جب وہاں پہ کوئی لیکچر دینے آ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں جا کے ان سے ذرا یہ سوال تو پوچھیں نا ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا. تو جو سوال کا جواب دینے کا سٹائل ہوتا ہے یا انداز ہوتا ہے، اس سے پبلک جج کرتی ہے کہ ٹیچر کس لیول کا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، کس طرح کا کر رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہے کہ نہیں. تو کسی حد تک آج بھی اس بات کا جو ہے رواج ہے کہ کچھ کوئسچن سامنے رکھے جاتے ہیں، رائٹ. تو اس وقت جو ہے سورت کہف جو ہے، یعنی وہ جو سوال پوچھے گئے تو اس کے جواب میں سورت کہف جو تھی پھر وہ نازل ہوئی. اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے انہوں نے سوال پوچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل میں اس کا جواب دے دوں گا، کل جواب دے دوں گا. اب انتظار کر رہے ہیں، صبح انتظار کر رہے ہیں، شام انتظار کر رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ آ کے نہیں دے رہے. بڑے پریشان ہیں کہ کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے تو ان کو کہا تھا کل جواب دے دوں گا اہل مکہ کو، تو اب جبریل علیہ السلام آئے نہیں رہے. تقریباً 15 دن کے بعد وہ آئے، جبکہ ان کی روٹین تھی وہ آیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے اس کا بھی میسج پورا ہے، ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب کبھی کوئی کام ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کام کر لوں گی، بلکہ اللہ کی دیوی توفیق سے اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر لوں گی. تو آپ سے یہ غلطی ہوگی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ جو تھا وہ نہیں کہا تھا. تو یہ تو ہے کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی، ان کے سوالوں کے جواب میں. لیکن جب وہ نازل ہوئی تو اس وقت جو مکہ کے حالات تھے، عین ان حالات پہ سورت کو چسپاں کر دیا گیا. یعنی مشکلات میں، پریشانیوں میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے. تو میں جب اب یہاں پہ آئی تو میں نے سوچا کہ کیا کروں، کیا کون سی سورت سے شروع کروں، تو مجھے لگا کہ سورت کہف سے آغاز کرنا چاہیے یہاں پہ، تاکہ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، مشکلات میں ہے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے کہ بچوں کی جوانی کی حفاظت کیسے کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں. بہت سخت مشکلات، اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک شخص جو ہے نا ٹرائل میں ہے. آپ مت سمجھیں کہ آپ مشکل میں ہیں، ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس جو کوسچن پیپر ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ لوگ بھی یہاں پہ سٹیزن شپ کا ٹیسٹ دینے جاتے ہوں گے، امریکہ کینیڈا میں بھی ایسا ہے کہ جب سٹیزن شپ کا لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، تو اس میں کوسچن پیپر ڈفرینٹ ہوتا ہے. امتحان سبھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کے پاس جو ہے کوسچن ڈفرینٹ آتے ہیں. تو میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص امتحان دے رہا ہے، لیکن اس کا امتحان جو ہے ڈفرینٹ ہے. کسی کا دولت کا امتحان ہے، کسی کا غربت کا امتحان ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی اس کا امتحان ہے، اور جس کی شادی ہوئی ہے شادی ہی ایک امتحان ہے. کسی کے بچے نہیں ہیں تو ایک امتحان ہے، اور جس کے بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ ایک امتحان ہے. اور کسی کے پاس صحت ہے تو وہ اس امتحان ہے کہ وہ مطلب سمجھا ہے کہ مجھے کبھی کوئی بیماری نہیں آنی، اور وہ فرعون بن رہا ہے یا ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے. اور کسی کے پاس بیماری ہی ایک بہت بڑا امتحان جو ہے وہ بن چکی ہے. تو کسی کا شوہر امتحان ہے اس کے لیے، کسی کی بیوی اس کا لیے بڑا سخت امتحان ہے. کسی کا شوہر بڑا سخت امتحان ہے، بظاہر لگتا ہے کہ بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، بہت اچھا سٹیٹس ہے، لیکن شوہر ہی اس کا ایک امتحان بن گیا. تو بچے امتحان. تو یاد رکھیں، یہ بات آپ لکھ لیں کہ یہ دنیا اللہ نے ڈیزائن ہی اس طرح کی ہے کہ دل ٹوٹے اور بار بار ٹوٹے. یہ دنیا اللہ نے ڈیزائن ہی ایسے کی ہے کہ دل ٹوٹے اور بار بار ٹوٹے. اور جب دل بار بار ٹوٹتا ہے تو بڑے کام کا ہو جاتا ہے, پھر اس دل میں اللہ بس جاتا ہے. دل ٹوٹ کر بڑے کام کا ہو گیا, ہوتا ہے نا, دل ٹوٹتا ہے تو کام کا ہو جاتا ہے. تو دنیا اللہ نے ڈیزائن اس طرح سے کی ہے کہ اس میں ہر شخص امتحان سے گزر رہا ہے. اب اس امتحان میں پاسنگ مارکس کیسے حاصل کریں, اس امتحان میں بہترین مسلمان کیسے بن جائیں, اس امتحان میں رہتے ہوئے, اس امتحان کو دیتے ہوئے جو ہے وہ آخرت کی ہم تیاری کیسے کریں, تو سورت کہف جو ہے ان سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے. اور میں نے اس لیے بھی اس سورت کا انتخاب کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن یہ کلاس چلے گی. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن سورت کہف پڑھنا ان کی روٹین ہے؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں, یعنی کبھی نہیں بھی پڑھتے لیکن اکثر پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ میجورٹی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. سورت کہف جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ, کہ جس نے سورت کہف کی تلاوت جمعے کی رات کو کی, ادا لہو من النور, تو اس کے لیے نور کی روشنی ہو جاتی ہے. فیما بینہ و بین البیت العتیق, اس کے اور بیت اللہ کے درمیان جو ہے وہ نور کی روشنی ہو جاتی ہے. اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے صحیح الجامع اور دارمی سے روایت کیا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, من قرأ سورۃ الکہف, جس نے سورۃ کہف کی تلاوت کی, فی یوم الجمعہ جمعے کے دن, ادا لہو من النوری ما بین الجمعتین, تو اس کے لیے خاص روشنی ہو جاتی ہے نور کی دو جمعوں کے درمیان. تو پہلے میں نے جمعے کی رات کہا, اس حدیث میں میں نے جمعے کا دن کہا. تو رات پہلے آتی ہے کہ دن پہلے آتا ہے؟ رات پہلے آتی ہے. تو جب جمعرات ختم ہوتی ہے, مغرب ہوتی ہے, تو مغرب کے بعد جمعے کی رات آ جاتی ہے, تو ہم سورت کہف پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں کہ جمعے کے دن اتنے کام ہوتے ہیں تو ہماری سورت کہف مس ہو جاتی ہے, تو جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, یعنی اب رات تو آ چکی ہے نا, جمعے کی رات شروع ہو چکی ہے, تو ہم تب بھی جو ہے وہ سورت کہف پڑھ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تب رات کو پڑھ لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت مثال میرے اور آپ کے سامنے آئی. یہ دیکھیں, یہ ہماری بہن بھی موجود ہیں. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے کہ نیکی کا حسن یہ ہے کہ اس کو فوراً قبول کیا جائے. کیا پتہ میرے پاس جمعے کی دن آئے گا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں سانسیں ساتھ دیں گی کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی ایسی مصروفیت ہو جائے کہ میں جو ہے اس کو پڑھ نہ سکوں. ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, بھاگ رہا تھا جلدی جلدی, سورت کہف پڑھ رہا تھا, کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں جمعہ ختم ہونے والا ہے, دن ختم ہونے والا ہے. تو جو مطلب پھر بھی میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہیں ہمارے بچے یا وہ لوگ جو کہ جسٹ ایک ٹرائی کر رہے ہیں. تو لیکن آپ رسک میں نہیں رہتے. اگر مغرب سے ہم نے شروع کر دی, ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے نوافل میں سنتوں میں دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں, تہجد میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. آپ نے مغرب کی سنتوں میں پڑھی, آپ نے عشاء کی سنتوں میں, فرض نمازوں میں دیکھ کے تلاوت نہیں کر سکتے, تو سنت میں, نفل میں آپ دیکھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں. تہجد میں اگر پڑھی, اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا کرے. پھر آپ نے اشراق چاش, تو آپ کی بہت آسانی سے سورت کہف جو ہے وہ تھوڑی دیر میں مکمل ہو جاتی ہے. بہرحال تو ہم یہ بات کیا کر رہے تھے کہ سورت کہف کی تلاوت جو ہے یہ دو جمعوں کے درمیان جو ہے وہ روشنی پیدا کرتی ہے, نور پیدا کرتی ہے. اور یہ نور ایمان کا ہے, یہ نور جو ہے عمل صالح کا ہے, یہ نور اللہ سے کمٹمنٹ کا ہے, یہ نور ٹرن ٹو اللہ اللہ کی طرف رخ کرنے کا ہے. اور یہ ساری جو اس کے اندر کہانیاں اور مثالیں ہیں نا, کہ کیسے اللہ کی طرف آپ جب رجوع کرتے ہیں تو کیسے جو ہے پھر اللہ دلوں کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے. اچھا, پھر ایک حدیث ہے, من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف, جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں, اسی من فتنۃ الدجال, تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ آخری 10 آیتیں جس نے حفظ کی, ایک حدیث میں شروع کی 10 آیتیں اور ایک میں آخری 10 آیتیں, من آخر سورۃ الکہف, اور ایک حدیث میں پہلی 3 آیتوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا. اچھا, اس سورت کے بارے میں ایک بہت خوبصورت کہانی آپ کو سنانا چاہتی ہوں. اسید بن حدیر, الف سین دال, اسد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیر. اسید ہے شیر کا بچہ, اسد شیر اور اسید شیر کا بچہ, اور یہ ایک مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور مدینہ میں سردار تھے. ان کا پورا نام تھا اسید بن حدیر. ہا دواد, سواد دواد ہوتا ہے نا, ہا حلوے والا, حلوہ تو ہم بہت کھاتے ہیں نا, حلوہ پوڑی. تو حدیر, ہا دواد یارا, اسد اسید بن حدیر, اسد نہیں اسید, میں نے تو یاد رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اسید بن حدیر جو تھے مدینہ مدنی صحابی ہیں, مدینہ کے سرداروں میں سے تھے. تو ایک دفعہ سورت کہف کی تلاوت کر رہے تھے, ان کی ایک طرف گھوڑا جو تھا وہ دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا. وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ, تو یعنی بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں اور ایک طرف گھوڑا ہے, دو رسیوں سے اس کو باندھا ہوا ہے. فَتَغَشَّتْهُ صَحَابَةٌ, تو اس کو ڈھانپ لیا ایک بدلی نے. پھر کیا ہوا کہ ایک بادل نے آیا اور اس کو ڈھانپ لیا. بادل کیسے آیا؟ تدنو و تدنو, قریب آیا پھر اور قریب آیا. تدنو دنیا, روٹ دال نون یا سے ہے, اس کے معنی قریب ہونے کے بھی ہیں, اس کے معنی حقیر ہونے کے بھی ہیں. دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے اور دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب بھی ہے. تو تدنو و تدنو, قریب آیا وہ بدلی, قریب آئی اور پھر اور قریب آئی. وجعل فرسہ, اور اس کے جو گھوڑا تھا, ینفرو, نفرہ کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا کودنا شروع کرنا, جیسے رسی توڑا کر بھاگنا. اب گھوڑا جو تھا اس نے اس طرح سے اچھلنا کودنا شروع کیا جیسے وہ رسی توڑا کر بھاگ رہا تھا. وہ جو بدلی آ رہی تھی نا ان کو, اس کو دیکھ کے وہ ڈر رہا تھا. فلما اصبح اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک اللہ, تو اب صبح ہو گئی, پھر اس صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کہانی سنائی. تو آپ نے کہا تلک السکینت تنزلت بالقرآن, کہ یہ ایک سکینت تھی, فرشتے تھے جو آئے تھے, اور یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے فرشتے جو ہے نا نازل ہوتے ہیں. تلک السکینت تنزلت بالقرآن, تو پیس اور سکینہ جو ہے نا یہ قرآن سے ملتا ہے, اور سکینہ یہاں پہ اس سے مراد فرشتے تھے. حضرت اسید بن حدیر اتنی بیوٹیفل تلاوت کر رہے تھے, اتنی اچھی تلاوت کر رہے تھے کہ آسمان سے فرشتے, کہتے ہیں کہ ایسے تھا جیسے لائٹیں تھیں, جیسے ایک ٹوکری سی ہے نا, تو اس پہ بہت سی لیمپ رکھے ہوئے ہیں, روشنیاں سی تھیں جو نیچے آئی تھیں, تو فرشتے تھے. اور جب وہ تلاوت کرتے تھے تو وہ بدلی قریب آتی تھی, فرشتے نیچے آتے تھے, اور گھوڑا اچھل کود کرتا تھا, ڈرتا تھا, تو آپ جو تھے پھر اس سے رک جاتے تھے, تلاوت چھوڑتے تھے. جب چھوڑتے تھے تو وہ اوپر جانے لگتے تھے, جب آپ کرتے تھے وہ نیچے آتے تھے. تو یہاں تک کہ صبح ہوئی اور آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. تو یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, اس کے راوی ہیں برا بن عازب صحابی, بارا حمزہ, عازب عین سے ہے, اور اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو آپ سوچیں صحابہ اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے نازل ہوتے تھے. کیا تلاوت تھی ان کی. اور میں اور آپ گیت گنگناتے ہیں, میں اور آپ دنیا کے لیے روتے رہتے ہیں, اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, اس نے مجھے دیکھ کر سلام کیوں نہیں کیا, اس نے میری عزت کیوں نہیں کی, اس نے مجھے تحفہ کیوں نہیں دیا, اس نے میرے لیے صوفہ خالی کیوں نہیں کیا, اس نے میرے لیے کھانا پیش کیوں نہیں کیا, رائٹ. تو میرے اور آپ کے گلے اور شکوے کیا ہیں؟ میں, آلویز میں, بس چاہتے ہیں کہ سب میرے اور آپ کے لیے ہٹو بچو, شاباش, یہ وہ, میری تعریف, آپ کی تعریف, اور میرے لیے انتظار کیا جائے. اور وہ صحابہ جو تھے نا, ان کا ایک ہی تھی, ٹرن ٹو اللہ, وہ اللہ کی طرف ایسا لوٹے. اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ اب کتنا کریں نا, اتنا نہیں ہم سے ہوتا. آپ سوچیں وہ جو شراب میں خوار تھے, شراب کے رسیا تھے, وہ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, جہاں پہ بیٹیوں اور عورتوں کی عزت نہیں تھی, دنیا داری تھی, سود عام تھا, ہر برائی کی لت میں وہ تھے, پھر کیسے چینج ہو گئے, کیسے ان کے اندر تبدیلی آ گئی؟ یہ ان کا ایمان تھا. تو طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کر دریا پار کرو, پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیپار کرو, عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو. تو عشق جو ہے, ایمان کا عشق, ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ پوری سورت جو ہے نا اس کا ایک ہدف ہے، یہ پوری سورت جو ہے اس کا ہدف کیا ہے کہ عقیدہ جو ہے نا اس کو درست کرنا، فکر اور نظر کی درستگی. ہدف کسے کہتے ہیں؟ ٹارگٹ، گول، ڈیسٹینیشن. تو اس سورت کا ہدف اور ڈیسٹینیشن عقیدہ اور فکر کی درستگی ہے. اور میٹیریلسٹ جو زمانہ ہے اس کے اندر ایک میٹیریلسٹک دنیا ہے اور ایک ایمان کی دنیا ہے. تو اس کی کشمکش میں، اس کے ٹرائل میں رہتے ہوئے اہل ایمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ پوری سورت جو ہے نا ایک طرف ایمان کے گرد گھومتی ہے، دوسری طرف حرکت کی دعوت دیتی ہے. کثرت الحرکہ، حرکہ، کثرت الحرکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیو رہنا ہے. میں اور آپ اب جم جانے کا سوچتے ہیں نا، ایکسرسائز کرتے ہیں، پانی میں ایکسرسائز، کہ یہ میری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گی. اور کون سی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں؟ جمناسٹک ہے، فلاں ہیں، ڈھمکائیں ڈھیروں، کیونکہ بغیر حرکت کے میرے مسل ختم ہوتے جا رہے ہیں، میرے پین جوائنٹ میں ہونا شروع ہو گیا ہے. حرکت کرنی چاہیے، رائٹ؟ تو یہ پوری صورت حرکت بتاتی ہے. اصحاب جو یہ تھے، اصحاب کہف، اللہ رب العزت نے کب ان کے ایمان کی حفاظت کی تھی؟ کب ان کو تھپکی دے کے نیند، گہری نیند کئی سو سال سلایا تھا؟ جب انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا اپنے دین کو بچانے کے لیے، جب یہ اٹھے تھے، اس قامو، جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے. چلنے کا سفر ہے، حرکت کا سفر ہے، کچھ کر گزرنے کا سفر ہے. ہم بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے حالات بدل جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہن پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آونا، ہن جیتے جان دی بازی لاونی پوے گی، کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، ہے نا. تو یہ پوری سورت کثرت الحرکت سکھاتی ہے. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں، غلطی ہو گئی تھی کہ میرے سے زیادہ علم والا کون ہے، غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، میرا ایک اور بندہ ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے. فوراً حرکت، کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے سے ملا دے نا جس کے پاس زیادہ علم ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہے کہ میں ہی، مطلب ناراض ہو گئے، جیسے شیطان ناراض ہو گیا تھا نا، شیطان تو ناراض ہو گیا تھا، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے اس سے ملوا دے. چلتے گئے. حقوبہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، مدتوں، ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، کئی سو، مطلب جیسے چلتے گئے، کیونکہ حرکت اس میں ہے. ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں، حرکت ہے اس کے اندر، چل رہے ہیں، رائٹ. تو مجھے اور آپ کو حرکت کرنی ہے، حرکت میں برکت ہے، محنت کرنی ہے ایمان کو بچانے کے لیے، ٹرائل سے، جو آزمائش ہے نا، اس میں سے نکلنے کے لیے. رونا دھونا چھوڑ دینا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اگر رونا ہے تو اس بات پر کہ ایمان کی فکر کرنی ہے. ساری زمین اللہ کی ہے، ہم میں سے ہر شخص امتحان میں ہے. آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ میں لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اچھی ہوں. اور اگر کرنا ہے تو جیسے اس پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ سوچنا ہے، رش کرنا ہے کہ اس کا سکاف کتنا اچھا ہو رہا ہے، اس کا کوئی بال نظر نہیں آتا، وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں دین کو بچی سیکھ رہی ہے، وہ دین کی خدمت کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ چند حدیثیں بھی دیکھی کہ سورت کہف کی جو اہمیت کو بتاتی ہیں. اور ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فی بنی اسرائیل والکہف والمریم وطہ والانبیاء انہن من الاطاق الاول وہن من تلادی. وہ کہتے ہیں یہ پانچ صورتیں جو ہیں یہ میرے اطاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں. اطاق عتیق سے ہے، خانہ کعبہ کا ایک نام عتیق بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب بھی عتیق تھا. تو عتیق اور تلاد، یہ بخاری کی روایت ہے. عتیق کے معنی ہے کوئی چیز پرانی ہو، اور پرانی اولڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گولڈ ہو، پھر بھی بہت اچھی ہو، اس کی شرافت نجابت جو ہے نا اس میں کوئی حرف نہ آئے، تو عتیق. تلاد جو ہے اس کے معنی ہے قدیم اور اصلی مال، جیسے وراثت کا مال. ابھی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میرا شادی کا جوڑا ہے اور ایسا اس پر کام ہے کہ ابھی تک وہ خراب نہیں ہوا، ابھی تک بہت اچھا ہے. تو پرانی چیزیں بہت جیسے پیور چیزیں ہوتی ہیں نا. تو عبداللہ یہ شروع میں نازل ہوئی تھی صورتیں، پانچ صورتیں جو شروع کے زمانے میں نازل ہوئیں، جن میں سورت بنی اسرائیل ہے، سورت کہف ہے، سورت مریم ہے، سورت طہٰ ہے، انبیاء. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی تلاوت کس سے ملتی ہے، ہاں سب مل کر بولیں، ان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت کس کی تلاوت سے ملتی ہے؟ جبریل علیہ السلام کی تلاوت سے ملتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شروع شروع میں جو صورتیں یاد کی، جو صورتیں سیکھی، یہ میری پانچ وہ صورتیں جو میری وراثت ہیں، میری جائیداد ہیں. اس کی آواز کم ہو سکتی ہے؟ اچھا تو اچھا اب تو یہ تو تھی، یہ تو تھا سورت کہف کا جو ہے وہ مختصر سا انٹروڈکشن. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ سورت کہف جو ہے نا مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے صورتیں دو طرح کی ہیں، ایک مدنی اور دوسری مدنی، مکی اور مدنی. مکی دور جو تھا پروفٹ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفٹ ہوڈ کا زمانہ تھا، وہ کتنا تھا؟ تقریباً 23 سال. کتنا تھا؟ تقریباً 23 سال. تو مکی دور جو تھا تقریباً کتنا تھا؟ 13 سال. مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال. مدنی دور کتنا ہے؟ 10 سال. مدنی دور تقریباً 10 سال اور مکی دور تقریباً 13 سال. اچھا 13 سال میں زیادہ تر عقائد مضبوط کیے گئے. عقائد کو یاد رکھیے گا، عقائد بلیوز ہیں، اور عقائد کی مثال جو ہے نا فاؤنڈیشن کی ہے. جیسے کسی بلڈنگ میں فاؤنڈیشن جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، جتنی گہری ہوتی ہے اور جتنی مضبوط ہوتی ہے، عمارت اتنی ہی اچھی بنتی ہے. تو جتنے میرے اور آپ کی بلیوز اور عقائد اسٹرانگ ہوں گے نا، اتنا میرا اور آپ کا کردار مضبوط ہوگا. تو یہ صورت عقائد کو ڈسکس کرتی ہے، یہ بلیوز کو ڈسکس کرتی ہے، یہ ایمان ایمانیات پہ بات کرتی ہے. اس میں آپ پڑھیں گی دنیا آخرت، یہ ساری حقیقت. تو مکی صورت ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورت مکی ہے تو زیادہ تر اس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں. مکی صورتیں زیادہ تر عقائد کو ڈسکس کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں ضمناً، لیکن زیادہ تر اور مکی صورتیں جو ہیں یہ ان میں سے یہ ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر ٹوٹل 110 آیات ہیں، 110 آیات ہیں سورت کہف میں. اچھا اس کے کلمات جو ہیں، لیٹر جو ہیں 1583 ہیں اس کے اندر تقریباً، اور حروف جو ہیں 6425. جیسے ایک ہوتا ہے نا ورڈ، اور ایک ہے ورڈ کے اندر لیٹر. تو جو ورڈ ہیں وہ 1583 اور لیٹر 6425. اور جیسے میں نے اس کا ٹارگٹ آپ کو بتا دیا. اچھا اس صورت میں زیادہ تر قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، ابھی چار پانچ قصوں کا ذکر کیا. 110 میں سے 71 آیات، 71 آیات قصوں کو ڈسکس کرتی ہیں. 110 میں سے 71 آیات، یعنی 110 میں سے 71 آیات قصوں کا ذکر کرتی ہیں، اور بقیہ جو آیات ہیں انہی قصوں پر تبصرہ کیا گیا ہے. بعض آخرت کے، قیامت کے مناظر ہیں، مشاہدات ہیں، انسان کو حرکت کی دعوت دی گئی ہے، ایمان اور عقیدہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اچھا تو آج ہمارا اب پہلا درس جو ہے وہ شروع ہوگا، سورت کہف کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے.